بار دیگر نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم فغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیکن حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات محمد وآل محمد. سب سے پہلے آنے میں جو تاخیر ہوئی اس اعتبار سے معذرت چاہتا ہوں کہ مومنین کو یہاں پر انتظار کرنا پڑا، ایک تھوڑے سے مس کمیونیکیشن کی وجہ سے زحمت ہوئی. بقول ہمارے یہاں، جب کراچی میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مجلس میں جا رہے ہوتے ہیں تو تاخیر ہو جاتی ہے، تو ان سب کہتے ہیں کہ مجلس لیٹ شروع ہوئی ہے لیکن اطمینان رکھیے گا اپنے وقت پہ ختم ہوگی. تو جو آپ کی زحمت ہے وہ اسی اعتبار سے اتنی ہی ٹائم کے اعتبار سے رہے گی، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج بات کو جلدی جلدی آگے بڑھا کر اور اتنے مختصر وقت میں جتنا مجھے آج بات آپ سے کرنی تھی وہ ساری باتیں آپ تک پہنچائی جا سکے. تقریباً کورس کے اعتبار سے جو فقہی مسائل تھے وہ مکمل ہو چکے تھے، ایک ٹاپک رہ گیا تھا اور وہ ہے محرم اور نامحرم کی فہرست. اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اسلام کے بنیادی ترین اصولوں میں سے. ایک بڑا اہم اصل جس پر اسلام کی بنیاد ہے وہ ہے مرد اور عورت کا ریلیشن، اس کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے. توزیل مسائل میں جہاں تک بات ہے تو اس میں ذرا کچھ مشکل الفاظ میں فہرست موجود ہے اور اسے سمجھنا ذرا دقیق ہے. اس اعتبار سے یہاں اپنے طور پر میں نے ایک فہرست تیار کی تھی اور یہ آسان الفاظ میں ہے اور اس میں کچھ مسائل ہیں جس کا تعلق حجاب سے ہے, تو چاہتا ہوں کہ اسے آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے. تقریباً یہ مشترکہ مسائل ہے جس میں احتیاط کے پہلو کا خیال رکھا گیا ہے کہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی اور دیگر مراجع کے جو مسائل ہیں وہ سب یہاں پر جمع ہو سکیں. ظاہر ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت کا آپس میں تعلق اسے ڈسکس کیا جاتا ہے, سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت میں اس اعتبار سے آپ کے سامنے عرض کر دوں, سورہ مبارکہ نور کی آیت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر مومنین سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں, اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کا جو حجاب ہے وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نگاہ شیطان کے تیر کی طرح ہے, کہ نگاہ اصل میں وہ پہلا قدم ہوتا ہے, وہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کے بعد انسان مزید گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے. اور بد نظری یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ زنا ہوتا ہے کہ جس پر اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے گناہ کبیرہ میں سے, لیکن فقط وہی نہیں ہے بلکہ آنکھوں کا زنا الگ ہے. انسان زبان سے جو اگر کوئی ایسی بات انجام دے تو وہ اس کا زنا اور وہ اس کے زمرے میں جو بات آتی ہے وہ الگ ہے. لہذا نگاہ سب سے خطرناک ہتھیار ہے شیطان کا, اور اسی لیے وہ مقام کے جو ایسا مقام ہو جہاں کوئی اور نہ آ سکتا ہو اس میں ایک نامحرم مرد اور عورت کا رہنا اسی کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا. اس لیے کہ خود شیطان نے ایک مرتبہ جو کہا کہ بعض مقامات پر بندہ میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے, یہ تشبیہ موجود ہے, جیسے بچہ گیند کو لڑکاتا جاتا ہے, جہاں اس کی مرضی میں آتا ہے بچہ لڑکاتا رہتا ہے گیند کو, کہ بندہ میرے ہاتھ میں ویسا ہوتا ہے. اور ایک مقام وہ ہے کہ جب نامحرم مرد اور عورت موجود ہو, انہیں کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو اور کوئی وہاں پر آ نہ سکتا ہو, کسی کا امکان نہ ہو, اس وقت بہت سخت منزل ہوتی ہے. کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر برہان پروردگار نہ ہوتا, یہ برہان پروردگار قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے, لولا ارآ برہان ربی, کہ میں بھی گمراہ ہو جاتا اگر میرے سامنے میرے رب کا برہان نہ ہوتا, یعنی میرے سامنے میرے رب کا وجود مجسم نہ ہوتا. اور یہ بہت کم افراد میں ہوتا ہے کہ وہ واقعی خداوند متعال کے وجود کو ایسا محسوس کر سکیں کہ بالکل تنہائی میں بھی گناہ کی طرف قدم نہ بڑھے. یہ بالکل پھر عصمت کے قریب کی بات ہوتی ہے. حتیٰ جب زلیخا نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے پردہ لگا دیا, تو حضرت یوسف نے سوال کیا کہ یہ پردہ تو نے کیوں لگایا, کہ اس لیے کہ پیچھے میرا خدا موجود ہے بت, تو کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے لہٰذا میں نے پردہ لگا لیا. حضرت یوسف نے کہا کہ تو نے تو اپنے خدا کو پردہ ڈال دیا, لیکن میرا خدا وہ ہے, اللہ اکبر, میرا خدا وہ ہے کہ ہزاروں پردوں کے بعد بھی وہ ویسے ہی دیکھ لیا کرتا ہے کہ جیسے کچھ سامنے موجود ہو. اس کے لیے غیب و شہود فرق نہیں ہے, اس کے لیے سب برابر ہے. میں اپنے خدا کو کیسے پردہ ڈالوں, میرا خدا تو سامنے موجود ہے. لہٰذا حدیث میں آیا کہ عبادت کو ایسا انجام دو انت عبد اللہ کا انا کا طرح, اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَاكَ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر ایسے نہیں کر سکتے کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہو تو کم سے کم ویسے تو عبادت کرو کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اس منزل تک تو پہنچو کم سے کم کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لہذا وجود پروردگار کا احساس ہونا اب یہ بڑی سخت منزل ہوتی ہے. لہذا انسان کوشش کرے کہ اس مرحلے میں ہی نہ آنے پائے کہ پھر شیطان اسے بہکائے. تو فرمایا کہ مومنین سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں کہ جب کسی نامحرم کے سامنے پہنچے, اور مومنات سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور زینت کا اظہار نہ کریں. سورہ مبارکہ نور کی آیت ہے. اب اس کا انٹرپریٹیشن وہ ہمارے پاس مراجع کی فتاوا کی صورت میں موجود ہے, اس میں بہت سی باتیں ہیں. مثال کے طور پر اب میں سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے. عورت پر واجب ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اس سے مینجمنٹ سے ریکویسٹ کر کے اگر یہ ہو سکے تو ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا جائے. دو صفحے پر مشتمل بڑا سادہ سا ایک بکلیٹ ٹائپ کا, بلکہ بکلیٹ بھی نہیں, اس سے بھی مختصر, جس میں حجاب اور محرم و نامحرم کے مسائل موجود ہیں بہت سادہ الفاظ میں, کہ آپ کے پاس ہمیشہ موجود رہے, جب بھی آپ کو مسئلہ دیکھنا چاہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں تقریباً پریکٹیکل مسائل ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ عورت پر واجب ہے جو نامحرم سے اپنا پورا بدن, میری مائیں بہنیں غور سے سنیں, پورا بدن حتیٰ سر کے بال, ہاتھوں اور پنجوں تک کو بھی چھپائے. اچھا جب یہ بات بیان کی جاتی ہے, اب پنجوں تک کو بھی چھپائے یعنی سوکس کی جو بات ہوتی ہے کہ سوکس بہت سی خواتین ہوتی ہیں حجاب کرتی ہیں لیکن پیر کھلے ہوتے ہیں, یہ حجاب کمپلیٹ نہیں ہے, انکمپلیٹ حجاب ہے. آپ کو یہ کہے کہ مولانا یہ تو آپ نے کون سی پرانی بات جو ہے وہ 20ویں صدی کی بات کر رہے ہیں, ابھی 21ویں صدی شروع ہو چکی ہے, کہاں اب یہ سارا حجاب کتاب ہوتا ہے. تو میں وہاں بہت بلنٹلی کہہ دیتا ہوں کہ جناب یہ کوئی 20-25 سال پرانی بات نہیں, یہ 1400 سال پرانی بات ہے. 1400 سال پرانا امام علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ میری ذمہ داری بھی آپ تک پہنچا دیں. عمل نہ کرنا ہو کرنا وہ تو خود انسان کے اپنے اختیار میں. البتہ اکثر مشتہدین کہتے ہیں کہ چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے اور ہاتھ کلائی سے آگے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہے. البتہ عقیل اخوی نے تو کہا تھا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ خاتون نقاب ڈالے, لیکن احتیاط واجب ہے, اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. مرد کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ نامحرم عورت پر نگاہ کرے, اور اس طرح سے عورت کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. حجاب کس پر واجب ہے سوال, یہ تو حجاب ہو گیا کہ ہمیں کرنا کیسے. کرنا یہ ہے کہ تمام چیزوں کو چھپانا ہے ایک خاتون کے لیے, سوائے اس کے کہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اور کلائیوں سے آگے ہاتھ کو کھلے رکھنے کی اجازت ہے. البتہ کوئی اسے بھی چھپائے تو اس کا ثواب ضرور ہے, اس میں یقیناً ثواب, اس میں کوئی شک نہیں. واجب کس پر ہے؟ فرمایا کہ وہ لڑکی کہ جو 9 سال کی عمر اسلامی سال کے اعتبار سے پہنچ چکی ہو, جو انگلش تقریباً 9.25 سال بنتے ہیں. یہ سب کو معلوم ہے کہ لڑکی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے ذہن میں چونکہ ڈیٹ انگلش ڈیٹ ہوتی ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اب تک لڑکی بالغ نہیں ہوئی, کیونکہ ابھی تک اسے 9 سال پورے نہیں ہوئے. نہیں, اسلامی اعتبار سے 9 سال, نہ کہ انگلش اعتبار سے. انگلش میں جلدی ختم ہو جائیں گے وہ, تقریباً 8.5-9 سال میں لڑکی انگلش کے حساب سے بالغ ہو جائے گی. تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اسلامک ڈیٹ کے اعتبار سے اس کا پردہ واجب ہو جاتا ہے جب وہ 9 سال کی ہو جائے. کس چیز سے پردہ کرنا ہے؟ اسکارف سے کریں گے, شہلا سے کریں, کہ دوپٹے سے کریں, کہ کوئی چادر اوپر باندھے, بلینکٹ اوپر سر پر رکھ کے گھومے, کیا کریں؟ اسلام نے بالکل اس کے بارے میں نہ کہا کہ چادر پہنو, نہ یہ کہا کہ شہلا پہنو, نہ یہ کہا کہ اسکارف, وہ آپ کے اپنے اوپر چھوڑا ہے. آپ سے ہو رہا خواتین تک جو بات پہنچ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہا کہ یہ کچھ چیزیں بتلا رہے ہیں ہم, ان چیزوں پر اگر حجاب پورا ہوتا ہے تو چاہے کیسا بھی پردہ ہو کسی بھی طریقے سے وہ ٹھیک ہے, اور اگر پورا نہیں ہوتا تو چاہے دوسری قسم کا اسکارف پہنا ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. آج کل ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ حجاب میں بھی بہترین بے حجابی ہوتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ نا بے ایمانی کے کام میں بڑی ایمانداری ہے. آپس میں جب چور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو بڑا پکا ایمانداری کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, مگر بے ایمانی کے کام میں ایمانداری بہت ہونی چاہیے, ٹھیک. اس طرح سے معاملہ. بلّہ تقی مجلسی, علامہ مجلسی کے والد, ایسی ذہن میں بات آئی, ان کے علاقے میں کچھ بدماش رہا کرتے تھے. تو وہ ایک دن وہ پہنچ گئے ان کے یہاں, تو ان کے ساتھ جب بیٹھ کے کھانا کھایا تو ملا تقی مجلسی نے کہا کہ تم یہ کام نہ کیا کرو, یہ غلط کام ہے, برا کام ہے. چوری کیا کرتے تھے, ڈاکے ڈالا کرتے تھے. کہ حضور آپ ہمیں کچھ بھی کہنے, ایک چیز ہم نے ہے, ایک چیز کی آپ کو تعریف کرنی پڑے گی, وہ کوالٹی ہم میں یہ ہے کہ ہم کبھی نمک حرامی نہیں کرتے, جس کا نمک کھاتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں. تو آپ کے ساتھ سمجھانا چاہتے تھے کہ آپ سیف ہیں ہم سے, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے ساتھ ہم نے زندگی بھر محلے میں گزارا ہے, آپ کے ساتھ نمک کھایا ہے, آپ کا کھانا کھایا ہے, تو لہٰذا ہم آپ کو کوئی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ہمارے اندر کوالٹی موجود ہے. تو انہوں نے جواب دیا ہم لوگ تک مجلس نے, کہا جھوٹ بولتے ہو تم. کیا حضور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کا کھانا کھا لیا تو نہیں کرتے. کیا اللہ کا زندگی بھر کھاتے رہے ہو؟ اللہ کا تو زندگی بھر کھاتے رہے ہو, سب سے بڑی نمک حرامی تو خود اللہ کی کر رہے ہو, اس کا جو زندگی بھر کھائے اس کا جواب کون دے گا؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بے ایمان ہوتے ہیں لیکن بعض کاموں میں بڑے ایماندار ہوتے ہیں, اسی طریقے سے حجاب کا معاملہ بھی ہے کہ حجاب بظاہر کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن بہترین بے حجابی ہوتی ہے اس میں. یہ سلسلہ, اور آپ ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ جو سلسلہ دکھایا جا رہا ہے کہ جس انداز سے وہ شو کرتے ہیں, اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ کچھ خواتین حجاب تو نہیں چھوڑیں گی, تو ایسا انہیں حجاب سکھلاؤ کہ یہ بہترین پروڈکٹ جیسے ہماری بنتی ہے اس اعتبار سے مارکیٹ میں آ سکے, ہماری پروڈکٹ بن کر ہی باہر نکل سکے. اس نے ایسا اسکارف پہنا ہو, اس نے ایسا شہلا پہنا ہو. لہٰذا کچھ چیزیں ہیں, آپ کسی بھی طریقے سے حجاب کیجیے, ان چار چیزوں کا خیال رکھنا ہے. چار چیزیں ٹھیک ہے. اچھا, قرآن کریم کی ایک آیت ہے, کہا کہ حجاب کرو فیت محل نبی فی قلب ہی مرض. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے, دل کا پردہ ہوتا ہے. قرآن نے کہا کہ نہیں, جب تم گھر سے باہر نکلو حجاب کرو فیت محل نبی فی قلب ہی مرض. اگر ایک بھی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کے دل میں مرض ہے
تمہیں معلوم ہے کہ اگر اس کے سامنے اس طرح سے آئی تو مرض ہے اس کے دل میں, یعنی روحانی مرض موجود ہے, اس کے سامنے حجاب ضروری ہے. یہاں پر گھر کے اندر اور باہر کا بھی معاملہ نہیں ہے. بسا اوقات گھر کے اندر چونکہ نامحرم موجود ہوتے ہیں حجاب واجب ہو جاتا ہے, بسا اوقات آپ گھر سے باہر نکلیں کوئی نامحرم نہیں, حجاب واجب نہیں ہوگا. یہ معاملہ گھر کے اندر اور باہر کا نہیں ہے, معاملہ یہ کہ آپ ہیں کس کے سامنے اور سامنے کون موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اصل بات یہ ہے, فرمایا کہ اتنا باریک نہ ہو کہ بدن جھلکنے لگے. پہلی چیز, اتنا باریک ڈریس نہ ہو کہ اس میں سی تھرو ہو, بدن جھلکنے لگے. مثلاً اب کوئی ظاہر کی خاتون, اس نے جو ڈریس پہنا ہوگا وہ ایک عام اچھے طریقے سے ڈریس پہنا ہوتا ہے, اس میں جھلک نہیں رہا ہوتا بدن. سب سے اس کی بہترین مثال ہوتی ہے خود ساکس کی مثال, اس میں پیر جھلک رہے ہوتے ہیں. اگر ایسے جھلک رہے ہیں نظر آ رہے ہیں, وہ حجاب کامل نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. اتنا چست نہ ہو, اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ مخصوص اعضاء بدن نمایاں ہو رہے ہوں. یہ دوسری شرط ہے کہ جس میں شہوت ابھر رہی ہو. ٹھیک ہے, اٹریکشن والا نہ ہو, کہ اٹریکشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جسے دیکھ کر فوراً انسان اٹریکٹ کرتا ہے کہ اچھا دیکھو یہ کیسا ہے. اب اس کی مثالیں میں اس لیے دے رہا کہ جیسے میں مثالیں دینا شروع کروں گا تو خاص طور پر خواتین دیں گے مولانا آپ نے کیا مثال دی, یہ تو کوئی مثالیں نہیں ہے, ہم سے پوچھیں گے کیا مثال ہے تو ہم آپ کو دینا شروع کریں گے. اس لیے یہ مثالیں ساری آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, تو میں خالی اس کی ہیڈ لائن بتا رہا ہوں. تفصیل ڈیٹیل آپ سب الحمد للہ بہتر جاننے والے ہیں کہ جو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. زینت والا نہ ہو, یہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ چیز کسی لباس میں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے لباس. اس کے بعد ایک آج کی حد تک آخری بات, محرم اور نامحرم کی فہرست میں اسلام نے کچھ فہرستیں بتائی ہیں, ہم سے کہا کہ یہ چیزیں, یہ اشخاص ہیں کہ جو خواتین کے لیے نامحرم ہیں اور کچھ خواتین ہیں جو مردوں کے لیے نامحرم ہیں. میں ایک فہرست آج بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, خواتین کے لیے محرم افراد کی فہرست بتا دوں, اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے ساتھ نامحرم ہوں گے. یہ محرم افراد کی فہرست آپ کے سامنے عرض کر دوں, خواتین کے لیے محرم افراد کی فہرست, کون کون سے وہ افراد ہیں جن سے خاتون کا پردہ کرنا واجب نہیں ہے. اگر ان کے سامنے انہوں نے حجاب نہیں کیا ہوا ہے تو گناہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو لسٹ شروع ہوتی ہے وہ باپ محرم ہے, بھائی, یہ چیزیں سب کو معلوم ہے, سب میں جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں. دادا نانا محرم ہے, چچا محرم ہے, ماموں محرم ہے, چچا محرم ہے, چچا سسر محرم نہیں ہے, ماموں محرم ہے, ماموں سسر محرم نہیں ہے. ٹھیک ہے, شوہر وہ تو ظاہر ہے, بیٹا سسر وہ محرم ہے. جو شوہر کے جو والد ہیں ان سے حجاب باقاعدہ ایسے کرنا وہ کوئی ضروری نہیں ہے, وہ محرم ہے. البتہ ایک اخلاقی طور پر جو پردہ ہوتا ہے کہ خواتین سب پہ دوپٹہ ڈال کر آتی ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن شرعی طور پر باقاعدہ پراپر حجاب کرنا وہ واجب نہیں ہے. داماد محرم ہے, دادا سسر اور نانا سسر یہ بھی محرم ہے. یعنی شوہر کے جو والد ہیں ان سے اوپر جتنا سلسلہ چلا جائے ہے نا, خواتین دینے والا نہ سسر برداشت نہیں ہوتے, آپ بتا نہیں دادا کی مزہ رہے بات کر رہی. لیکن اگر سارے جو موجود ہیں, دادا سسر موجود ہیں, نانا سسر موجود ہیں, جناب یہ سلسلہ چلتا رہے گا اوپر, یہ سب کے سب محرم ہے. بھانجا بھتیجا, اچھا چچا سسر اور مامو سسر, یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی, یا تایا سسر. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ عام طور پر ایجڈ ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا کہ شہوت کا مسئلہ ہو, مولانا پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا. ایک مسئلہ پریکٹیکل آتا ہے, جب خاص کسی فنکشن میں یا شادی بیاہ کے موقع پر سر پر ہاتھ رکھنے کا مسئلہ, سر پر ہاتھ رکھنے کا جو معاملہ ہوتا ہے, اگر وہ خود سمجھدار ہے, اسے شریعت معلوم ہے, تو خود اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس بیٹی کے سر پر براہ راست ہاتھ رکھنے کی اجازت مجھے نہیں ہے, چاہے کتنا ہی مقدر رشتہ کیوں نہ ہو. شہزادی فاطمہ زہرا نے مجھے اجازت نہیں دی ہے, بیوی نے مجھے اجازت نہیں دی ہے. یہ کوئی عالم مجتہد کی بات نہیں ہے کہ جناب پتہ نہیں کہاں کہاں سے فتوی لے کر آ جاتے, نہیں, مولا علی اسلام سے سوال کریں, انہوں نے اجازت دی ہو تو ہم کون ہوتے منع کرنے والے. کسی نے آیت اللہ خوئی سے سوال کیا کہ قبلہ بتائیے گا کون سا میوزک حلال ہے کون سا حرام ہے, انہوں نے ڈیٹیل میں جواب دیا کہ لاہو لاب والا ہوتا حرام ہے, میوزک کنسرٹ والا ہوتا حرام ہے, باقی حلال ہے. ابھی میں نے کسی سے سنا تھا, پتا نہیں کون سا سنگھ ہے کوئی انڈیا کا گلوکار, وہ اللہ بہتر جانتا, میں نام بھی بول گیا, کسی نے آیت اللہ سیستانی کو اس کی سی ڈی بھجوا دی تھی, قبلہ بتائیے گا سن کر کے حلال ہے یا حرام ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے جس نے بھجوائی تھی نا خود نہیں بتایا, میں سی ڈی بھجوا دی تھی انہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, ان کے جواب سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ فلاں سنگھ کی سی ڈی حرام ہے سننا ہے حلال. میں نے وہ سی ڈی بھجوا دی, قبلہ سن کے خود بتا دوں یہ حلال ہے حرام. میں نے کہا یہی کام رہ گیا ان کا, تو ایک ایک سی ڈی سنتے رہے بتلاتے رہے, یہ تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس نے آیت اللہ خوئی سے کسی نے سوال کیا, तो जब उन्होंने ऐसा टिपिकल जवाब दिया तो उसने लिख के जवाब भेजा कि खेबला आप ये सारी झंझट छोड़े, आपके सारे म्यूजिक हराम है, बात ही खत्म हो जाए, क्यों हमें टेंशन में डाला हुआ है, बिना वजह हमारी जान से खत्म हो जाए बात की, सारा म्यूजिक हराम है, हम सुनना ही छोड़ दें। आप कहते हैं जब हलाल है तो हमें सुनने का शौक होता है, चलो ये हलाल होगा ये सुन लो, आज ही कहते हैं हराम है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा मामला। काचुला खोलने में जवाब दिया कि देखो मेरा काम फतवा बनाना नहीं है, मेरा काम फतवा बताना है। एक चीज भी अपनी मर्जी से बनाकर जैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने हलाल किया हो मैं हराम नहीं कह सकता, जैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने हराम किया हो मैं हलाल नहीं कह सकता। मैं अपनी तरफ से बना दूरी सकता हूं कि मैं कहता हूं सारा म्यूजिक हराम है, जिस म्यूजिक को यानी जिस खास मौसीकी की तर्ज को इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा हो उनकी तरफ से इजाजत मिली हो कि इस तरह से सुना जा सकता है, जैसे आजिला सिस्तानी फरमाते हैं कि फर्ज कीजिए कुछ खास किस्म के नेशनल जो सॉन्ग्स हैं कौमी तराने वो सुने जा सकते हैं, और उन्होंने जाहिर है कि वो फतवा अक्स किया इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस के जरिए से कि परवरदिगार आलम ने कुछ चीजों की इजाजत दी है, तो जिस चीज की अल्लाह ने इजाजत दी हो मैं अपनी मर्जी से हराम कर दो नहीं कह सकता मैं, और जिस चीज की अल्लाह ने उसे कहा हो कि हलाल है मैं हराम नहीं कह सकता, हराम है तो हलाल नहीं कह सकता। और यहां पर कोई सिलसिला है भी नहीं कोई सियासी पार्टी की तरह कि जनाब अली को प्रॉब्लम हो जाएगा कि अगर किसी को कोई बुरा लग जाए, उन्होंने फतवा दिया और किसी को बुरा लग जाए तो उनको वो परेशानी हो जाएगी जनाब मेरा वोट बैंक कम हो गया है, नहीं वो बयान करते हैं हुक्म परवरदिगार को, ये हुक्म परवरदिगार है जैसे तकलीफ करनी करे ना करनी ना करे। आयतुल्लाह खुई के पास ये शहादत साले साहब का मसला उस वक्त नया नया शुरू हुआ था, तशहुद में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह करना, तो उस वक्त एक साहब गए उनके बड़े मोतकिद थे, उन्होंने उनके बड़े फजाइल सुने हुए थे शहादत साले साहब पढ़ने वाले, तो गए उनके पास और बैठे हुए थे तो सवाल कर लिया उन्होंने कि क़िबला शहादत सालिसा का क्या मसला है, तशहुद में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, तो ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करके बताया कि आप हाजी से सवाल कर रहे हैं, तो उन्हें जवाब दिया कि नहीं मेरा फतवा कि नहीं भर सकते आप तशहुद में नहीं भर सकते सर, तो जैसे ट्रांसलेटर ने कहा कि ये कह रहे हैं कि नहीं भर सकते, अच्छा कब मैं तो बेवकूफ था कि तुम्हारी तकलीफ करता था, एकदम बदल गया वो इतना जज्बाती हो गया, कहता है कि मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं करता, जाओ तुम कैसे पूछते हो, तुम शायद इस समस्या को मना करते हो, और नहीं मालूम क्या अलग अलग उनके फजाइल पढ़ता रहा थोड़ी देर तक, जब खत्म हो गया उसने तो आगे कोई ने सवाल के ट्रांसलेटर से बताओ क्या कह रहा है, कहा कि मैं छोड़े रहने दें, उन्होंने जना वो ट्रांसलेट करना नहीं चाह रहे थे, कहा नहीं नहीं बताओ मुझे क्या कह रहा है, उसने सारा बताना शुरू किया कि भाई ये बाबू कह रहा है तुम बेवकूफ हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं करता, उन्होंने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकल्लिद मन कम शुद्ध, परवरदिगार तेरा शुक्र है मेरा एक मुकल्लिद कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक जिम्मेदारी कम हो गई कयामत में, जितने ज्यादा होंगे उतनी जिम्मेदारी ज्यादा है, एक कम हो गया जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब वो अपने मामले का खुद जिम्मेदार है, अगर ये मेरा मुकल्लिद होगा तो कयामत में कहता कि अमल इसलिए किया था जाए कोई ने कहा था तो मैं जिम्मेदार होता, लिहाजा हर मुश्तहिद अपनी तौजीह की इब्तिदा में लिखता है कहता है कि अगर कुछ तौजुल मसाइल पर अमल करता है मेरा मुकल्लिद तो वो बड़ी जिम्मा है कयामत में मैं उसका जिम्मेदार हूं। अल्लाह अकबर, कल मना जाते हैं अमीरुल मोमिनीन हम पढ़ रहे थे और आज भी कुछ हिसाब में पढ़ा है, इब्तिदा में क्या है कयामत में यौम ला यनफऊ मालुम वला बनून, ना माल काम आने वाला है ना औलाद काम आने वाली है, बेटे भाग जाएंगे बीवी भाग जाएगी मां चली जाएगी बेटी को छोड़कर कोई काम आने वाला नहीं है, मुश्तहिद कहता है कयामत में मैं जिम्मेदार हूं अगर मेरी तौजीह पर अमल किया है, मामूली बात नहीं है, मैं जवाब दूंगा, और ये दूसरों को बख्शवाने की जिम्मेदारी वही ले सकता है जिसे खुद अपने बख्शे जाने का यकीन होता है। सलावात दर मोहम्मद लिहाजा ये फहरिस्त है कि जो इमाम अलैहिस्सलाम की अहादीस के जरिए से हमारे सामने पहुंची है, तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि हाथ रखना, अब बुजुर्ग होते हैं कुछ नामहरम होते हैं उनके लिए हाथ रखना बराह रास्त सर पे से ही नहीं है लड़की के, उसका क्या तरीका है उसका एक सोल्यूशन ये मौजूद है कि मिसाल के तौर पर अगर खातून ने खुद सही हिजाब किया हुआ है उन्होंने सही तरीके से इसका के दुपट्टा पहना हुआ है अगर वो उसके ऊपर हाथ रखें तो दुपट्टे पर हाथ रखना बगैर शहवत के उसमें हरज नहीं है, तो अगर वो बुजुर्ग हैं और हाथ रखना चाहते हैं सर पर शफकत फरमाना चाहते हैं तो इस साथ कर सकते हैं, ये हराम नहीं होगा, बराह रास्त सर पर हाथ रखना हराम होगा, दुपट्टे के ऊपर से या फर्ज कीजिए कि अगर उन्होंने खुद ने कोई ग्लव्स पहने हुए हैं या कोई भी दरमियान में रुकावट मौजूद है तो फिर ये जायज हो जाएगा, फिर मसला नहीं है। भांजा और भतीजा ये खातून के लिए महरम है, भांजा भी महरम है और भतीजा भी महरम है, अच्छा कोई सवाल ना करते मौलाना भांजी और भतीजी का क्यों नहीं कहा, इसलिए खवातीन के लिए सारी खवातीन महरम है, ठीक है ना। तो ये बात हो रही मर्दों की, कौन कौन से मर्द महरम है। तो भांजा और भतीजा वो महरम है, पोता नवासा जो आगे आल और औलाद होती है वो भी महरम है, सौतेला बाप ये भी खातून के लिए महरम होता है। एक खातून की उनकी वालदा की या तो तलाक हो गई या बाप का इंतकाल हो गया, दोनों सूरतों में वालदा ने किसी और से शादी की, तो ये जो सौतेला बाप है ये उस बेटी के लिए महरम है, वो नामहरम नहीं है। इसी तरीके से सौतेला भाई, सौतेला भाई है फर्ज की उन्होंने शादी की उससे औलाद हुई, अभी जो इसका भाई है ये सगा भाई नहीं है, ये सौतेला भाई है, सौतेला भाई भी महरम है। रजाई बेटा और रजाई भाई, रजाई यानी रजा दूध पिलाने की वजह से जो महरम बनते हैं, एक खातून ने किसी बच्चे को दूध पिलाया हो उसकी कुछ शराइत है, ये जो दो है रजाई बेटा रजाई भाई, या तो उसने खुद ने दूध पिलाया है या उसकी वालदा ने किसी और को दूध पिलाया है और वो उसका रजाई भाई बन गया है, तो ऐसी सूरत में कुछ शराइत के साथ महरम बनते हैं। ये शराइत डिटेल है लिहाजा हम इसको यहां पर फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ शराइत के साथ कि अगर खास मकदार में फर्ज कीजिए कि रजात जारी रही हो तो ऐसी सूरत में वो भी महरम बन जाते हैं। तफसीली मसाइल के लिए रुजू किया जा सकता है मोतबर उलमा की तरफ या तो अज़ल मसाइल जैसी किताबों की तरफ। ये जो सारे थे ये सब के सब महरम थे, इनके अलावा सब नामहरम होंगे। कल इंशाल्लाह हम आपके सामने मर्दों की जो फहरिस्त है कि वो खवातीन जो उनके लिए नामहरम है और महरम है वो इंशाल्लाह आपके सामने अर्ज करेंगे, और उसके बाद कुछ इसमें मसाइल, फर्ज कीजिए कि कोई एजुकेशन का मसला है, नामहरम के साथ चेक करने का मसला है जो आजकल बड़ा और बर्निंग इशू बना हुआ है कि वो चेक किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये सारे कुछ थोड़े से मसाइल से आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। दुरूद भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर अल्लाह। जज़ाकअल्लाह। मौजूद से रब देते हुए किल्ला नारे हैदरी की बात अब आ रही है, अब इंशाल्लाह आप लगाइएगा। जब ये जो सारे अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं जो आपके सामने बयान की जाती है, इंशाल्लाह सबसे पहले अपने लिए दुआ है कि खुद रब्बुल आलम हमें और सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। इसलिए कि अहले बैत वो हैं कि वमा अताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो रसूल दें वो ले लो, कुरान कहता है सवाल नहीं करो, जो दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिसे रोक दे रुक जाओ। وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, تم میں سے کوئی مومن بن نہیں سکتا, کوئی مومنہ ہو ہی نہیں سکتی جب تک, ولا كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا, جب رسول کسی چیز کے بارے میں فیصلہ سنا دے, أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, وہ کہیں کہ نہیں رسول نے تو فیصلہ یہ سنایا میرے دل کی چوائس یہ ہے میں یہ کروں گا. مومن کا مطلب یہ کہ جو رسول نے کہہ دیا سرنڈر ہو جائے بس, اس کے بعد پھر اس کی عقل میں اس وقت آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو نہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ملائکہ پر بھی حجت خدا ہیں, یقین جانیے گا. اصل ملائکہ نے بھی ان سے تعلیم حاصل کی. ایک مرتبہ ہوتے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ختم مرتبت کے پاس اور بیٹھے ہوئے تھے کہ سوال کیا رسول اللہ نے, اے جبرائیل یہ بتلاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اللہ کے رسول مجھے سالوں میں تو نہیں معلوم, لیکن ایک عرش پر نور ہے ستارہ ہے جو 4000 سال بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے, اس ستارے کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے, یہ عمر ہے میری 4000 سال میں ایک مرتبہ, اس کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے. کہا جبریل جب وہ پہلی مرتبہ طلوع ہوا تو انہوں سے دیکھا تو کیا ہوا تھا؟ کہ اللہ کے رسول جب مجھے خلق کیا اللہ نے تو اس وقت ایک آواز آئی, من انت و من انا, تو کون ہے اور میں کون ہوں, اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا جواب دوں. تو میں نے اس نور کو دیکھا, اس نور نے مجھ سے کہا کہ کہہ دے کہ انت رب الجلیل و اسمک الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل, میں عبد جلیل ہوں میرا نام جبرائیل ہے, تو رب جلیل ہے تیرا نام بھی جلیل ہے. اس نور کو میں نے دیکھا تھا, 4000 مرتبہ اس نور کو دیکھا ہے. امیر المومنین ساتھ میں تشریف فرماتے ہیں, مولا کا امامہ کچھ نیچے تھا, رسول اللہ نے مولا کو اشارہ کیا, جیسے مولا نے امامہ بلند کیا پیشانی مبارک سے نور طلوع ہوا. جبریل کہتے ہیں خدا کی قسم اسی نور کو 4000 مرتبہ
इसने वो बेचारा था मतलब देखा था। तो जो इनके दर तक पहुंचता है फिर वो खुदा तक पहुंचता है। ये बात है हत्ता आयमा अलैहिस्सलाम ये इख्तियार रखते थे, किसी ने पांचवें इमाम की शहादत के बाद इतराज किया था छठे इमाम पर, कहा कि उनके बाबा वो थे कि जो बराह रास्त कह दिया करते थे काल रसूलुल्लाह, क्योंकि जब भी कोई हदीस बयान करता था पांचवें छठे इमाम के दौर में तो रावियों का नाम देता था, मैंने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने से सुना, उसने रसूल से सुना, लेकिन पांचवें इमाम जब हदीस बयान करते थे तो रावी नहीं कहते थे, कहते काल रसूलुल्लाह, बराह रास्त बयान करते थे, मैं कहता हूं रसूलुल्लाह ने यह कहा। तो किसी ने इतराज किया छठे इमाम पर कि ये तो है इनके बाबा कह दिया करते थे काला रसूलुल्लाह, बीच में रावियों का सिलसिला भी नहीं कहा करते थे। छठे इमाम देखकर मुस्कुराते हैं और उसे देखकर कहा, अब यहां पर आप अरबी जबान में आप समझ पाएंगे, इमाम ने उसे देखकर कहा कालल्लाहु तबारक व तआला। मैं कहता हूं अल्लाह ने यह फरमाया, और उसके बाद मौलाना ने हदीस किसकी बयान की, तो उसने कहा कि ये अपने रसूलुल्लाह आपने तो और ही हद कर दी, आपके बाबा कहते थे काल रसूलुल्लाह, आपने बराह रास्त काल अल्लाह कह दिया, अल्लाह ही कहता है। इमाम ने कहा इसलिए कुलु गुना औयतुन लमशीयतिल्लाह, हमारे कल मशीयत परवरदिगार का ज़र्फ है, जब खुदा इरादा करता है दिन के नाजिल करता है यहां से कायनात में तकसीम होता है। सलावात पर मुहम्मद व आल। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम बाबुल्लाह हैं, अल-मुखलिसीन फी तौहीदिल्लाह, अल-मुस्तकर्रीन फी अम्रिल्लाह, ये जो ज़ियारत जामे कबीरा के अल्फाज हैं। तो हम इस बुनियाद पर जब इनकी दुआओं को पढ़ते हैं तो फिर अहले बैत के दर से हम खुदा के दर से करीब होते हैं, खुदा की मारिफत को हासिल करते हैं। आज मैं चाह रहा था कि हम जो परवरदिगार का हिस्सा मुकम्मल कर लिया जाए, वो भी कुछ हिस्सों में, कुछ हिस्से मैंने छोड़ दिए, और हम जो परवरदिगार का हिस्सा आज इसलिए मुकम्मल करना चाह रहा था कि अब कुछ ही मजालिस रह गई हैं, तो जाहिर है कि हम आखिरी जो सिलसिला होगा वो तो जश्न का होगा सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। तो उनकी इंशाअल्लाह विलादत के बाद सआदत के अतबार से जश्न होगा, तो हमें उनके अतबार से गुफ्तगू करनी होगी, लिहाजा उससे पहले कुछ हम इससे मुकम्मल कर लें। तो इमाम अलैहिस्सलाम दुआ में इरशाद फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला हिल्मिही बादा इल्मे, हम दे खुदा की कि इल्म रखने के बावजूद बर्दाश्त करने वाला है, जानता है सब कुछ लेकिन हिल्म से काम लेता है, तहम्मुल से काम लेता है। वल्हम्दुलिल्लाह अला अफ्वही बादा कुदरते, हम दे परवरदिगार की कि पूरी कुदरत रखता है फिर भी माफ कर दिया करता है। हम बस औकात तुझे कहते हैं यार जा तुझे माफ किया, उसको कहते हैं मुझे कुछ कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते थे, ताकत थी नहीं वाले, चलो चलो माफ किया यार क्या करना, इसलिए कि कर नहीं सकता, अगर पावर होती तो हम पूरा बदला लेते हैं। नहीं, इमाम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अला अफ्वही बादा कुदरते, हम दे परवरदिगार की इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर है, उसके बावजूद माफ कर दिया करता है, ये उसकी सिफत है। और ये मजहर सिफात खुदावंदी हैं, जो कि अहले बैत पूरे कमाल के साथ ये सिफत झलकती थी उनमें। मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद एक शख्स आता है, कहता है मौला मैंने चोरी की है, मेरे हाथ काटे। ये अली का निजाम हुकूमत था, मुजरिम खुदा के इकरार करता था, किसी गवाह की जरूरत नहीं है, किसी अदालत की जरूरत नहीं, मुजरिम खुदा के कहता था, उसमें एहसास जुर्म इतना बेदार कर दिया था मौला ने, बाकी गिल्टी फील करता था, कहते मैंने गलत काम किया मौला मेरे हाथ काटते। और अमीरुल मोमिनीन मौला ने कहा शायद तुझे गलत फहमी हुई होगी, जा वापस चला था। अरे मौला मुजरिम आगे कह रहा है, नहीं मौला जवाब देंगे अगर वाकई मुजरिम होगा कल फिर आकर इकरार करेगा। और वैसे ही हुआ, अगले दिन फिर आता है, कहता है अमीरुल मोमिनीन मैंने चोरी की, वाकई मेरे हाथ काट दे। मौला ने कहा शायद तू बहुत डेस्परेट होगा, इसलिए कि इस्लाम में हर चोर के हाथ नहीं काटे जाते, कुछ शराइत हैं, 22 शर्तें हैं, उसके बाद जाके हाथ काटे जाते हैं। उसमें एक अगर उसकी फर्ज की है कि जान को खतरा हो, उसकी बुनियाद पर उसने चोरी की हो तो काम तो गलत किया था, लेकिन उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। इस वजह से हाथ काटे जाते हैं कि जब निजाम बैलेंस चल रहा हो, सोसाइटी में बैलेंस मौजूद हो, कोई किसी में बाकायदा उसका दरवाजा तोड़ कर जाए और अंदर जाकर चोरी करके आए, ये सारी शराइत है, फिर जाके उसके हाथ काटे जाते हैं। इमाम ने कहा कि नहीं शायद तुझे भी जान को खतरा होगा, नहीं मौला जान को भी खतरा नहीं था। तीसरे दिन आगे कहता है अमीरुल मोमिनीन मैंने चोरी की, मेरा हाथ काट दे। मौला ने कहा कि तूने तीन दफा इकरार किया है, अब तुझ पर चूंकि तूने तीन दफा इकरार किया वाजिब हो चुका है कि हद जारी करो। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ काट दिए। हाथ कैसे काटे जाते हैं, चोर की उंगलियां काटी जाती हैं, उंगलियां कट गई उसकी एक हाथ की, दूसरे हाथ से अपनी उंगलियों को लेकर चला बाहर। इब्ने अबिल कव्वा, कव्वा का बेटा नाम है उसका, मुनाफिक था, उसने आकर उसे मालूम था क्या हुआ है, लेकिन जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए कहता है कि ये क्या हुआ तेरे साथ, किसने तेरे हाथ काट दिए।
اور اس نے کہا کہ سن تو برداشت نہیں کر سکے گا چھوڑ. جانے لگا کہ پھر پکڑ کے پوچھا کہ کس نے ہاتھ کاٹ دی. اس نے کہا کہ سننا چاہتا ہے تو سن, میرے ہاتھ کو کاٹا امیر المومنین نے اور امام المتقین نے اور مصلی احدی و خمسین نے, اور میرے ہاتھ کو کاٹا فاتح باب خیبر نے قاتل مرحب و انتر نے, اور میرے ہاتھ کو کاٹا وارث قبلتین نے صاحب مشعرین نے, اور میرے ہاتھ کو کاٹا پدر شبیر و شبر نے, اور میرے ہاتھ کو کاٹا امام المشارق والمغارب نے اسد اللہ الغالب نے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے. اب یہاں سماعت فرمائیے گا, کسی نے امیر المومنین سے آگے کا مولا جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا تھا وہ تو آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا کب سے بلاؤں. مولا نے اسے بلایا, اس سے انگلیاں لیں, اس کے ہاتھ کے ساتھ رکھیں اور اس پر ایک کپڑا رکھا مولا نے, اور دو رکعت نماز پڑھی مولا نے, شاید یہ سمجھانے کے لیے, اس لیے کہ اب جو کام ہونے والا تھا کہیں مشہریوں کی طرح کوئی اور بھی علی کو خدا نہ سمجھ بیٹھے. لہٰذا نماز پڑھ کے بتلایا کہ علی خدا نہیں ہے, خدا وہ ہے کہ جس کی علی نماز پڑھا کرتا ہے. میں نے نماز پڑھی دو رکعت, اس کے بعد اس کے لیے دعا کی. جب ہاتھ سے کپڑا ہٹایا تو ویسے ہی ہاتھ صحیح اور سالم تھا کہ ایک نشان تک موجود نہیں. جب وہ جانے لگا امیر المومنین کا اسے قصیدہ پڑھ کے کسی نے کہا مولا اب وہ تو چور تھا, آپ نے اس کا ہاتھ جب کاٹ دیا تو جوڑ کیوں دیا؟ کہ اس کی چوری کی سزا میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا اور اپنی محبت کی جزا میں اس کے ہاتھ کو جوڑ دیا. تو پروردگار عالم بھی قدرت رکھتا ہے لیکن در حقیقت اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے بندوں پر زبردستی گرفت نہیں رکھنا چاہتا. اور لہٰذا تو بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ طریقے سے بندے کو معاف کر دے. قیامت میں روایت, ایک شخص پہنچے گا گناہگار ہوگا, فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے, خدا اس سے سوال کرے گا کہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا تھا کہ کوئی مصیبت زدہ شخص تیرے پاس آیا ہو تو نے اس کی امداد کی ہو, اس کی خاطر میں تجھے بخش دوں؟ اس نے کہا کہ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ کسی کے دسترخوان پہ تم نے بیٹھ کے کھانا کھایا ہو جو مومن ہو؟ کیا کبھی ایسا بھی نہیں ہوا تھا؟ کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ کسی عالم کے نام پر تم نے اپنا نام رکھا ہو؟ کہا نہیں, ایسا بھی نہیں تھا. کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ اپنے فرزند کا نام کسی عالم کے نام پر رکھا ہو؟ کہا ایسا تھا کہ میں نے اپنے فرزند کا نام عالم کے نام پر رکھا تھا. کہا تم نے اس عالم کی عزت کی تھی, اس عزت کے صدقے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. اس سے زیادہ بچنے والا کون ہوگا؟ ایسے بہانے ڈھونڈنے والا کون ہوگا؟ پر بھی آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کئی طریقے سے معاف کرتے. اللہ نے لہٰذا فرمایا کہ میری رحمت کے جو 100 حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ دنیا میں میں نے رکھا ہے. یہ جو آپ کو ماں کے دل میں اپنی اولاد کی محبت نظر آتی ہے یہ خدا کی ایک رحمت کے حصے کا صدقہ ہے. دنیا میں جتنی محبتیں وہ اللہ کے ایک رحمت کے حصے کا صدقہ ہے. کہ اللہ نے ایک رحمت کا حصہ دنیا میں نازل کیا ہے تو پروردگار باقی 99 کا کیا ہوگا؟ کہ باقی 99 قیامت تک کے لیے رکھے ہوئے ہیں. جب قیامت میں گناہگار آئیں گے ان 99 حصوں کو ان گناہگاروں پر پھیلا دوں گا, اس کے بعد ان سے حساب نکال لوں گا. اب اس کے باوجود بھی کوئی اتنا بدبخت ہو کہ جو اتنا گناہگار بن کر آئے کہ اللہ کے عذاب کو مستحق ہو جائے تو پھر کسی اور سے کوئی شکایت نہ کریں. یہ پروردگار عالم. لہٰذا امام علیہ السلام نے ایک اور جملہ آگے فرمایا, الحمدللہ الذی یجیب حین انادی. پروردگار تو اتنا کریم ہے, جب میں تجھے پکارتا ہوں تو مجھے جواب دیا کرتا ہے. ویستر علی کل عورۃ وانا عاصی. تو میرے گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے, میں گناہ کو گناہ کرتا رہتا ہوں. تو مجھے ضرور رسوا نہیں کرتا. حدیث میں کہ اگر تمہارے گناہوں کا علم تمہارے والدین کو ہو جائے تو تمہیں دیکھنا پسند نہ کریں, تمہیں آنکھ کر دیں گے. اللہ اتنا کریم ہے کہ والدین کو بھی خبر نہیں ہونے پاتی. ستار العیوب ہے, چھپا لیتا ہے گناہوں کو, مسلسل چھپاتا رہتا ہے, عیوب کو چھپاتا رہتا ہے. میں یعظم النعمت علی فلا اجازی. پروردگار تو نعمتوں پر نعمت دیتا جاتا ہے لیکن میں تیرا شکر ادا نہیں کرتا. الحمدللہ لا یحتج حجاب. ہم اس پروردگار کی جس کا پردہ چاک نہیں کیا جا سکتا, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ولا یغلق باب. ہم اس خدا کی جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. ولا یرد سائل. ہم اس خدا کی جس کے در سے کوئی سائل نا مراد واپس نہیں جاتا. ولا یخیب عامل. ہم اس خدا کی کہ جو اس سے امید لگاتا ہے کبھی نا امید نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا. یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، قرآن کی آیت ہے، اور بس اس موضوع پر اختتام کر رہا ہوں آج کی گفتگو. اے انسانوں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں، غور سے سنو، سورہ حج کی آیت ہے، فاستمعوا له، تم سب غور سے سنو ایک مثال. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، جو اللہ کے علاوہ تم دوسروں سے امیدیں لگا کے بیٹھتے ہو، یہ دوسرے پہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ان کی بس نہیں جاتی امید لگاتے ہو، دوسرا ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. اللہ کہتا ہے نہیں اخلو کو جواب، پھر کہتا ہے مکھی بنانا تو دور کی بات ہے. وہی یسلو ہو جواب و شاہی آ لا یسن کے جو ہوں، اگر مکھی اس سے کچھ چھین لے تو یہ مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتا. یہ حقیقت ہے، اللہ کہتا ہے مکھی اسے کچھ لے لے تو واپس نہیں لے سکتا، تو پھر اس سے کیوں نہیں لگا رہا. ایک مرتبہ بہلول ہارون رشید کے پاس موجود تھا، ایک مکھی اسے بہت تنگ کر رہی تھی، اس نے مکھی کو مارا، مکھی پھر آ گئی، پھر مکھی کو مارا. اور کچھ ہوتی ہیں مکھیاں جو مارو یا مر جاؤ کی پالیسی پر عمل کر رہی ہوتی، اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑنے تک ہم مار نہ دیں، تو تنگ کر رہی بار بار، تنگ کر رہی بار بار، تنگ کر رہی. تو اس نے بہلول سوال کر لیا کہ اللہ نے بالآخر مکھی بنائی کیوں ہے؟ کہنا چاہ رہا مکھی نہ ہوتی تو کیا فرق پڑ جاتا دنیا میں. بہلول نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ نے مکھی کو اس لیے خلق کیا ہے کہ تم جیسے ظالم اور جابر کو اس کی اوقات یاد بلائی جا سکے. صلوات پر محمد و آل محمد. بڑے اکڑتے پھر تو اللہ چاہے تو ایک مکھی دیں گے تو مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا کسی نے ہارون رشید سے سوال کیا کہ اگر تو کہیں صحرا میں پھنس جائے اور کہیں پانی موجود نہ ہو، ایک شخص تو دیکھے کہ اس کے پاس پانی ہے تو اسے پانی کا مطالبہ کرے، وہ پانی نہ دے، تو کیا اسے دے گا، کیا آفر کرے گا اسے؟ کہ مجھ جو مانگے گا دے دوں گا. کہ اگر تیری آدھی حکومت مانگ لے تو تڑا تڑا ہو تو کیا کرے گا؟ کہ آدھی حکومت دے دوں گا، پانی لے لوں گا، جان بچا لوں گا. کبھی اگر تو پانی پی لے تو پانی تیرے شکم میں پھنس جائے اور وہ یورین پاس نہ ہو رہا، پھنس جائے، پھر کیا کرے گا؟ کہ طبیب کے پاس جاؤں گا. کہ طبیب راضی نہ ہو تیرا علاج کرنے پر، کہ آدھی حکومت اسے بھی دے دوں گا. کہ شرم کر تیری حکومت پر جس کی قیمت ایک گلاس پانی کا پینا اور ایک گلاس پانی کا نکل جانا. حیثیت ہے انسان کسی پہ کہہ رہا ہوتا ہے، پروردگار عالم وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہو گیا ہوں. اسے نہیں معلوم ہوتا اللہ چاہے اگر پیچھے ایک چھوٹی سی چوٹ لگ جائے سر کے نیچے سے، بس ختم، زندہ بھی رہے گا تو ایسے بھی جیسے مردوں کی طرح ہوگا. اس لیے قبرستان سے بہت عبرت حاصل کیجیے. ایک جوان موت بھی ہوئی ہے کچھ دنوں قبل، بہت عبرت حاصل کیجیے، جنازہ سے بہت عبرت حاصل کیجیے. بہلول ہی ایک دفعہ ہمیشہ عام طور پر قبرستان میں بہت بیٹھا کرتے تھے وہ، تو کسی نے پوچھا کہ آپ قبرستان میں کیوں ہوتے ہیں، آیا کرے گا؟ کہ تو عجیب آدمی ہے، سارا شہر اٹھ کے قبرستان آ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے قبرستان سے وہاں چلا جاؤں، سارا شہر تو یہی آ رہا ہے، میں کیا کروں گا وہاں جا کے، سب تو یہی آنا ہے بالآخر. تو کہتا ہے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں آس پاس تو ہیں، لیکن ایک دوسرے کی نہ غیبت کرتے ہیں، نہ حسد رکھتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، ہر ایک اپنے سپنوں کے قبر میں سویا ہوا ہے، کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہے. یہ اختتام ہے انسان کا. انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کی راہ میں آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ. اور پھر انسان کتنی کوشش کیوں نہ کر لے، ختمی مرتب ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن حتیٰ کوئی نبی مرسل بھی اس وقت تک بخشا نہیں جا سکتا جب تک اسے میری اور علی کی شفاعت نصیب نہ ہو جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. انشاءاللہ ان کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو، کہ اس کے بغیر انسان زیادہ الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. اہل بیت علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سکھلانے کے لیے، پروردگار جب میرے بارے میں فیصلہ فرمانا تو اپنے عدل سے نہ فرمانا، عدل کو تو میں برداشت نہیں کر سکتا، اپنے فضل سے فرمانا، تیرے فضل سے اگر بخشا جاؤں تو بخشا جاؤں. منزل مصائب پر آنے کے لیے رکھتے مصائب میں ایک جملہ، یہ اہل بیت علیہ السلام اتنے کریم ہیں، حتیٰ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں پیروں میں بیڑیاں ہوں. حدیث میں ایک حدیث امام علی علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں اگر کبھی کسی سے مانگنا بھی پڑ جائے، بخیل سے نہیں مانگنا، کریم سے مانگ لینا. پھر امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر بخیل سے مانگو گے دے گا بھی نہیں بے عزت بھی کر دے گا، اگر کریم سے مانگو گے کم سے کم نہیں دے گا تو عزت کے خیال ضرور کر لے گا، ان سے بڑھ کے کریم کون ہوگا؟ جہاں نہ دینے کا سوال اس لیے نہیں ہے کہ دینے والے میں کمی ہے، مساوقات لینے والے کی ظرفیت میں نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ملتا. تو جب ہاتھوں میں مولا کی ہتھکڑیاں تھیں، بیروں میں بیڑیاں تھیں، ایک شخص آ گیا مولا کے پاس، اس نے کہا کہ مولا میں اس وقت بہت شدید مشکل میں ہوں، شدید حالت میں ہوں، میری مالی مشکلات بہت ہیں، مولا میری مدد فرمائیے. امام نے اس کا امتحان لینا چاہا، کیا کیا تو اس حالت میں بھی سمجھتا ہے کہ میری ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں تو میں تیری مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا مولا آپ کے ہاتھ میں تو اللہ نے کائنات کا اختیار دیا ہے، یہ بیڑیاں تو ظاہر ہی ہیں، یہ ہتھکڑیاں تو ظاہر ہی ہیں. کسی اردو زبان کے شاعر نے بہت خوبصورت کہا کہ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ اگر اس کے سبب سے کعبہ باقی ہے، اس کے گلے میں خاردار توق آ جائے اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی آ جائے. اس نے کہا مولا مجھے معلوم ہے کہ آپ کے اختیار میں اب بھی سب کچھ ہے. مولا نے کہا اچھا تیری معرفت اتنی ہے، جب میرا اونٹ گزر جائے یہاں سے تو اسی مقام سے دیکھنا، تجھے خزانہ ملے گا، تیرا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور تیری حاجت بھی پوری ہو جائے گی. اللہ پر قربان اس سید سجاد کے. حسن مسائل مسلسل ہوتے رہے، میں کوشش بہت کرتا رہا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایک خطیب جب منبر پر ہوتے ہیں، مولا جو اس کی زبان سے جاری کروا دیتے ہیں ان کا ذکر آ جاتا ہے، سید سجاد علیہ السلام کا ذکر نہیں ہو پایا یا کم ہو پایا. وہ سید سجاد کرائے کوفہ میں ایک مرتبہ سید شہدا کا سر جس نو کے نیزہ پر بلند تھا، وہ نیزہ زمین میں گر گیا، آگے نہیں جا رہا تھا. بہت کوشش کی گئی، نیزہ باہر نہیں نکلا. شمر ملون کہتا ہے میں بتاتا ہوں نیزہ کیسے باہر آئے گا. مولا اصل شمر کے ہاتھ میں ایک تازیانہ نظر آ رہا ہے، سیر سجاد کی اس پوسٹ پر آیا، وہ پوسٹ کہ جو ابن رسول اللہ، جو وارث رسول ہے، جو وارث حسین ابن علی ہے، جو وارث فاطمہ زہرا ہے. اچھا سیر سجاد کو مولا، ہر امام نے سجدہ کیا ہے، ہر امام نے عبادت کی ہے، تو مولا کو سیر سجاد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے علامہ نقل لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہر امام نے سجدہ کیا، کسی نے سفر میں کیا، کسی نے حضر میں کیا، کسی نے مسجد میں کیا، کسی نے گھر میں کیا، لیکن جب باپ کا پامال لاشا سامنے موجود ہو، جب خیمے جل چکے ہوں، جب ماں اور بہنوں کی چادریں چھینی جا چکی ہوں، راوی کہتا ہے شام غریبہ سیر سجاد نے پوری رات فقط ایک سجدے میں گزاری. اور زبان پر جملہ تھا لا الہ الا اللہ حقا، لا الہ الا اللہ صدقا صدقا. فجر کا وقت تھا تو مولا نے سجدے سے سر بلند کیا تھا. یہ ہے سید سجاد عبادت کرنے والے. ان پر مظالم ایسے ہیں کہ شمر ملون آتا ہے، تازیانہ مارنا شروع کیا اور کہا جب تک تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھے گا تجھے تازیانے کھانے پڑیں گے. سید سجاد نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، کہا بابا تو میری مصیبت کو دیکھ رہا ہے، تمہاری مجبوریت کو دیکھ رہا ہے، تو بابا آپ نے آگے بڑھنے سے انکار کیوں کر دیا؟ حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بیٹا سید سجاد میں تیری مظلومیت کو ضرور دیکھ رہا ہوں، لیکن حسین کیا کرے، میری بیٹی سکینہ کسی جنگل میں گر گئی، جب تک میری بیٹی نہ آ جائے تو حسین کا بیٹا سر آگے نہیں بڑھ سکتا. ہائی اطلاع کسی نے زینب کو دے دی، شہزادی زینب اترتی ہیں اور جا کے تلاش کرنا شروع کیا ہے نہ سکینہ، سکینہ بیٹی کہاں ہے؟ میرا وعدہ ہے شمر تماشے نہیں مارے گا. وہیں سے کوئی آواز نہ آئی، دیکھا ایک سیاہ پوش بیوی موجود ہے، سکینہ ان کی گود میں آرام کر رہی ہے. زینب حیران، ارے سکینہ کو باپ کے سینے کے بعد کہیں نیند نہ آتی تھی، اس بیوی کی آغوش ہے. سکینہ آرام کر رہی ہے، آگے بڑھتی ہے، سکینہ کو اپنی گود میں لیا، اس بیوی کا شکریہ ادا کیا، کہا اے بیوی اب تک تو جو بھی آیا تماشے مارنے والا آیا، توڑے لگانے والا آیا، تیرا شکریہ، تو نے میری بچی پر رحم کیا. اس بیوی نے کہا اے زینب اگر میں اس بچی پر رحم نہ کروں تو کون رحم کرے گا؟ بیوی نے کہا آپ کی آواز جانی پہچانی لگتی ہے، اللہ اپنا تعارف کروائیے گا. اور اب جو بیوی نے پہلے سے نقاب کو ہٹایا، زینب کو اپنی ماں فاطمہ زہرا کا چہرہ
جا بیٹی لے جا. آنکھیں جب لاش کر دوں, شہزادی سکینہ کو لے کر آئی اور شیر نے کہا دیکھ میں نے تجھ سے کہا تھا اس بچی کو میرے ساتھ بیٹھا, اس لیے کہ بچی تنہا بیٹھے گی تو گر جائے گی. شیمت نے کہا کہ نہیں, اب یہ بچی نہیں گر سکتی. اور میں کیسے جملے کو اس کر رہا, کیسے سنے ہر بار رضا. کیا شیمت نے کسی آواری کا انتظام کر دیا, کیا کسی سواری کا انتظام کر دیا؟ شیمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی ہے, سکینہ کو لیا اور ان کی پوٹ پر الٹا لٹایا اور اپنے رسی سے باندھ کر ان پہ چلنا شروع کیا. عرب کا وحشی اٹھ دوڑتا ہے, ہائے چچا کی گود میں بیٹھنے والی سکینہ جب کوہا کی منزل آئی اس رسی کو کھولا گیا, سکینہ کی پوچھ لہولہان ہو